بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 اپریل 2016، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نبا کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوص دادا افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة النبأ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور ابھی اس کا پہلا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. مکی سورتوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیات چھوٹی ہیں، فلو تیز ہے. دو رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ، اس میں 40 آیات ہیں. ابھی پہلا رکوع جو ابھی آپ نے سنا ہے اس میں 30 آیات ہیں. ان سورتوں کا موضوع یہاں پر اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بار ہی ذکر ہوتا ہے. اصل موضوع ہے آخرت، انذار آخرت. ابتدائی مکی صورتوں میں زیادہ زور انذار آخرت پر تھا کہ وہ دن آنے والا ہے. اگرچہ ہمارے ایمانیات، بنیادی ایمانیات تین ہیں، سب کو معلوم ہے. نمبر ایک توحید، ایک اللہ ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس نے اس کائنات میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بنایا، وحدہ لا شریک. ایک اللہ کو ایک اعتبار سے کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اتنے احمق نہیں تھے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو انسان نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں یہی کائنات کے خالق ہیں, انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. نہ اتنے احمق تھے, نہ وہ تھے, نہ ان کے دور کے لوگ جو ہیں اتنے بے وقوف اور احمق تھے. اسی لیے قرآن نے بار بار ان پر حجت قائم کی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا تو لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے. تو اللہ پر ایمان یہ ان کے لیے کوئی ایسی انہونی اور انوکھی بات نہیں تھی جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. البتہ اس میں جو چیز سے وہ بدک رہے تھے وہ یہ ہے کہ کل کائنات کل اختیار کا مالک وہ ہے, جبکہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ اور بھی ہیں جن کی چلتی ہے اور ان کو خوش کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی بہت کچھ فائدہ مل سکتا ہے, اور اگر آخرت ہے بھی تو ان کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچے گا. شریک, اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے, اللہ کا انکار نہیں تھا. اسی لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی با اختیار ہستی ہے, کوئی اور بھی ہے جس کی چلتی ہے, جو اپنی بات منوا سکتا ہے. تو اللہ پر ایمان کے حوالے سے انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا, البتہ توحید کے حوالے سے تھا کہ وہ واحد ہے مختار مطلق. باقی دوسرا جو ہے ایمانیات میں سے دوسرا اہم ایمان رسالت, اس پر اعتراض تو بہت تھا. 2500 برس سے کوئی نبی اور رسول اس خطے میں نہیں آیا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں, لیکن انہیں پتا تو تھا اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. حضرت ابراہیم کی نسل سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور ان کو رسول مانتے تھے. رسالت بالکل اجنبی بات نہیں تھی ان کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, اس کے کردار, عظمت کردار کے وہ پہلے سے معترف تھے. اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. سب سے زیادہ قابل اعتبار شخص اگر ان کی نظر میں تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی غلط بیانی سے کبھی کام نہیں لیا. وہ اتنا بڑا دعویٰ غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ ان کی ریزرویشن تھی کہ وہ دعویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن انکار کا کوئی سبب نہیں ہے ان کے پاس. چنانچہ پھر وہ کیا گھڑتے تھے, یہ مجنون ہے, یہ شاعر ہے, معاذ اللہ یہ ساحر ہے, ہم نبی نہیں مانتے اس کو. سرداران قریش جو ہیں وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہاں جادو اثر تو ہے اس کا کلام, لیکن بہرحال ہمارے آبائوں اجداد کے دین سے انحراف ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے, اور یہ ساحر ہے معاذ اللہ. تیسری بات جو سب سے زیادہ ان کے لیے انوکھی تھی وہ ہے اس آخرت. اس کا کانسیپٹ ان کے پاس تھا بھی نہیں, اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ زندہ آ کر اس نے کچھ بتایا ہو کہ مرنے کے بعد بھی مجھ پر کچھ حالات گزرتے ہیں, اور زندگی کا کوئی نہ کوئی تسلسل تھا موت کے بعد. اس کا کوئی ثبوت ہمیں کہیں دنیا میں نہیں ملتا. تو آخرت کو ماننا بہت مشکل تھا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آخرت کے تصور کو مان لیں تو پھر یہ جو طرز بود و باش ہے اور یہ جو عیاشیوں کے عادی ہو چکے ہیں, جو ظلم اور زیادتی اور گناہوں کے, اس کو پھر چھوڑنا پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ آسان اعتراض بھی آخرت پر ہے, ممکن نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اور ثبوت یہ ہے کہ جو شخص بھی مرا ہے ہم دیکھتے ہیں, اگر قبر میں بھی گیا ہے تو بالآخر تو اس کا ایک ایک سیل تحلیل ہو گیا ہے زمین میں, کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ ممکن نہیں, اور کبھی کوئی دوبارہ زندہ ہو کر آیا بھی نہیں. لہذا اس کے حوالے سے وہ بہت مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس کی شدت سے تردید کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں سارا زور آخرت پر ہے، زیادہ تاکید آخرت کی۔ ہاں وہ مستقل مضامین بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، توحید بھی اور رسالت بھی، لیکن جو مضمون سب سے حاوی نظر آتا ہے، غالب نظر آتا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ اب یہ مضمون ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں مسلسل آخرت پر ہی زور ہے، لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، ہر جگہ انداز مختلف ہے، اسلوب مختلف ہے۔ جو کسی نے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، جو کوئی قادر الکلام شاعر ہوتا ہے تو ایک ہی مضمون کو وہ کئی انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، لیکن کوئی انسان جو ہے اس کی معاملہ لمیٹڈ ہے۔ یہ واقعتاً اگر ایک ہی بات کو 100 انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے یا اس کا اظہار کہیں نظر آتا ہے تو وہ قرآن میں۔ بار بار مضمون آ رہا ہے آخرت کا، انداز اور ہے، اسلوب اور ہے، لہجہ اور ہے، تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بور نہیں ہوتا، اور وہ ماننے پر مجبور تھے کہ یہ جادو اثر کلام ہے۔ کبھی انہوں نے اس کی تکرار پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہر دفعہ مضمون تو وہ ہے لیکن انداز ایسا ہے کہ دل کھنچتا چلا جاتا ہے، اور انہیں اپنی زبان دانی پر بڑا غرور بھی تھا، بڑا مان تھا، اور وہ دیکھتے تھے کہ قرآن اس نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ تو ہمارے سان گمان سے باہر ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ادبیت بھی ہے قرآن مجید میں کہ ایک ہی مضمون مختلف انداز سے اس کو ایسے بتکرار بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس پر بوریت طاری نہیں ہوتی، اور وہ ہر دفعہ ایک نئی دلکشی محسوس کرتا ہے اس انداز خطاب کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ کیا چہمے گوئی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ٹاک آف دا ڈے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پیغامات تھے، توحید، رسالت، آخرت کے حوالے سے ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یہی موضوع بنا ہوا ہے۔ 4 آدمی اکٹھے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ آخرت ہوگی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ پھٹائی کے ساتھ انکار بھی ہو رہا ہے لیکن وہ موضوع بھی بن رہا ہے بار بار۔ ایک دفعہ جھنجھوڑ دیا اس موضوع نے پورے معاشرے کو۔ وہ جو کہا نا کسی نے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو واقعتاً اب لوگ ہل گئے ایک دفعہ تو اندر سے، اور اسی پر بات ہو رہی ہے، اسی کی چہمے گوئی ہو رہی ہے۔ عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر، اس کے بارے میں یہ چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے ہیں، گفتگو کا موضوع بن رہا ہے۔ نبأ عظیم، اس سورت کا نام بھی نبأ ہے، اور یہیں سے یہ نام جو ہے اس سورت کی پہچان بن گیا، یہ دوسری آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ نبأ کہتے ہیں خبر، انباء اس کی جمع ہے، عظیم بڑی خبر، اللہ کی توحید وہ بھی ایک خبر ہے، لیکن اللہ کو پہچانتے ہیں لوگ۔ رسالت کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ایک خبر ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت رسول ہو گزرے ہیں، سب کو پتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بڑی خبر جس نے جھنجھوڑ دیا، سب کو ہلا دیا، وہ اصل میں آخرت کی۔ قرآن مجید میں یہی لفظ ایک اور جگہ بھی، سورہ صاد میں بھی آیا، قل ہو نبأ عظیم، یا نبی فرما دیجئے کہ یہ ہے سب سے بڑی خبر، یعنی آخرت کی۔ ویسے تو نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی بھی غیب کی خبریں بتاتا ہے، جن تک ہماری حواس کی براہ راست رسائی نہیں ہے، ہماری فطرت کے اندر اس کی طرف رجحان تو موجود ہے، لیکن دو اور دو چار کی طرح ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کائنات کے اصل حقائق ہیں، فطرت میں اشارے موجود ہیں. سب سے بڑی حقیقت کائنات کی خود اللہ، اور آج آپ کو معلوم ہے دنیا کی عظیم اکثریت اللہ کو مانتی نہیں. یہ جو کرسچین ورلڈ ہے، کہنے کو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں کرسچینٹی، لیکن وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی ہے اللہ کے نہیں ہے، نہیں. تو چنانچہ اللہ تعالی کے بارے میں جو خبر ہے، بہرحال انسان کی فطرت میں ہے، ہر دور میں مانتا رہا ہے انسان، اب ڈھیٹ بن کر ایگنوسٹک بن گیا ہے. لیکن کرسچین ورلڈ اصولی طور پر حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کو ماننے والے، جیوز حضرت اللہ کو ماننے والے. چنانچہ اللہ کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں رہا ہے. آج کا دور اس اعتبار سے بدترین ہے، ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتا ہے انسان اور کہتا یہ کہ یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. ان موضوعات میں جب تک ہم پڑے رہے تو دنیا میں ہم بڑے ہی بیکورڈ رہے، ترقی نہیں ہو سکی. جب تک ہم نے مذہب کو جو ہے وہ اپنا اہمیت دیے رکھی، وہ پاپائیت کا نظام جب تک رہا، ہم دار کیجز میں رہے. لہذا اس بحث کو ختم کر دو، یہ بے معنی بحث ہے. لیکن انسان اندر جانتا ہے کہ ایک رب ہے، اس کی تعریف، اس کی جو ہے معرفت وہ اللہ نے ڈالی ہوئی ہر شخص کے اندر. ڈھیٹ بن کے انکار کرے تو اور بات ہے. الست بربکم قالوا بلا، اہدِ الست سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح رسول کا معاملہ، رسالت کا معاملہ بھی لوگ مانتے ہیں، مانتے آئے ہیں، فلاں رسول فلاں رسول. لیکن سب سے بڑی خبر جس کو انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتا، وہ آخرت ہے. اور یہی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتی ہے یہ خبر. قل ہو نبأ عظیم، نبی جو بھی خبریں لے کر آتا ہے، اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے رسالت کا نظام قائم کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ وحی ہے، سب سے بڑی خبر انسان کے لیے جو اس کے اصل مستقبل پر اثر انداز ہونے والی ہے وہ آخرت. تو قل ہوا نبأ عظیم، وہاں فرمایا یہاں عن النبأ العظیم، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں چہمے گوئیاں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے، ماننے کو تیار نہیں ہے. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں. اور چونکہ انداز ہے خطاب کا، قرآن مجید کا انداز تحریر کا نہیں ہے، خطاب کا ہے، اوریشن کا. یہاں مراد یہ ہے کہ یقیناً جس کو تم انکار کر رہے ہو وہ ایک یقینی سے کلا، یعنی تمہارا تصور بالکل غلط ہے. سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے زبان سے، لیکن ان قریب ان پر حال کھل جائے گا. مراد کیا ہے؟ کہ بہت جلد ایک تو آخرت کی تلوار، ایک وہ ہے جو آخرت ہونی ہے، ایک تلوار سر پہ لٹکی ہوئی ہے موت کی شکل میں. کوئی دن کی بات ہے، کسی کے چند سال ہیں، کسی کے دو دن ہیں، کسی کے چار دن ہیں، کسی کے چند سال ہیں، موت تو آنی ہے. موت کے وقت ہی اسے اندازہ ہو جائے گا، جب فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا، کہ جو کچھ نبی کہتے تھے وہ حق تھا. بہت جلد پتہ چل جائے گا، کوئی دیر کی بات. اور وہ سب جو اس وقت انکار کر رہے تھے انہیں پتہ لگے ہوئے اب 1400 سال، 1450 سال ہو گئے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، یعنی ان کی بات بالکل غلط ہے جو انکار کر رہے ہیں آخرت کا. سیعلمون، جلد ہی جان لیں گے، جلد ہی سمجھ میں آ جائے گی بات. آج بھی جو ڈٹائی سے انکار کرتے ہیں موت آئے گی اور اسی وقت ان کے بہت سے طبق روشن ہو جائیں گے اور بہت سی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت ایمان لانا چاہیں گے، اس وقت چاہیں گے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، تب سمجھ میں آئے گا اصل زندگی تو وہ تھی، وہاں کے لیے تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. لیکن اب نہیں، جب موت کے واضح آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند، حقیقت کھل جائے گی بہت جلدی، کوئی دیر کی بات نہیں. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا ایک بچھونے کی طرح؟ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، سوال یہ انداز ہے لیکن یہ بھی ایک توجہ دلانے کا انداز ہوتا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کئی تابڑتوڑ سوال کیے گئے ہیں، یعنی انسان کو غور و فکر پر مجبور کیا گیا، ذرا غور کرو یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اور اللہ تعالی کی خلاقی کے مظاہر دیکھو اب طرف. کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو ایک بچھونے کی طرح؟ ایک فرش ہے تمہارے لیے اور تم اس میں جو ہے جس طرح چاہو چلو پھرو، آؤ جاؤ، اس کو استعمال کرو، یہ رزسٹ نہیں کر رہی کہیں پر. اور آج کے انسان کے لیے تو اس میں اور زیادہ پہلو ہے سبق آموزی کا. اس وقت کا انسان تو سمجھتا تھا کہ یہ زمین واقعی سیدھی ایک فرش ہی ہے، ایک میدان ہے بہت بڑا، یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ زمین گول ہے. اور گول شے کو کیسے ایک میدان بنا دیا اللہ نے؟ الم نجعل الارض مہادا، اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بالکل ڈائگنلی اپوزٹ نیچے جو ہے وہاں بھی انسان بس رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہ زمین بچھونا ہے، جیسے ہمارے لیے میدان ہے ان کے لیے بھی میدان ہے، انہیں تو سر کے بل ہونا چاہیے. یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو آج کے انسان کے لیے اس میں زیادہ رہنمائی ہے کہ اللہ کی خلاقی دیکھو. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح نہیں بنا دیا. اب یہ بھی ایک بہت بڑی وہ حقیقت ہے جو آج سائنس زیادہ اس تک پہنچ گئی ہے، اور جو علم الارضیات ہے جیولوجی، وہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پہاڑوں کا رول ہے، یہ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے زمین کی جو ہے وہ سٹیبل ہے، اس کی زمین کی سٹیبلٹی جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. تو ہم نے پہاڑوں کو نہیں بنا دیا میخوں کی شکل میں، آج کے انسان کے لیے زیادہ آنکھوں کھولنے والی ہے یاد، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بن کر بند کی ہوئی آنکھ. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑوں کی شکل میں، یہ بھی اللہ کی خلاقی ہے اور اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ. ترجمہ کئی طرح کے کیا گیا، باعث سکون، راحت کا ذریعہ. نیند یہ اپنی جگہ جو ہے اس کا اپنا ایک رول ہے، جس کی نیند اڑ جائے ذرا اس سے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے اس پر. تو اپنی جگہ یہ نیند بھی، اگرچہ ایک جاگتا ہوا انسان وہ اور ہے اور سویا ہوا اور ہے، لیکن یہ دونوں اپنی جگہ انسان کی ضرورت ہیں، جاگنا بھی اور سونا بھی. تو تمہاری اس نیند کو، سارے دن کی محنت سے تھکے ٹوٹے آتے ہیں اور سو کر صبح اٹھتے ہیں تو تازہ دم ہے. یہ پورا نظام بنایا کس نے؟ رات کی اپنی ضرورت ہے، دن کی اپنی ضرورت ہے، اور یہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے. یہ نظام پورا کا پورا اس نے تخلیق کیا ہے انسان کے لیے کہ انسان یہاں رہ سکے، اس کی ضروریات کا سامان ہے. سورہ قصص میں ہے نا، قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ اس دن ہی کو مسلسل کر دے قیامت تک کے لیے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, تو کون ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا معبود جو تمہارے لیے رات کو لے کر آ سکے واپس, کہ جس میں پھر تم آرام کر سکو؟ کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح کا معاملہ اس کے برعکس ہے. تو وجعلنا نومکم سباتا, ذرا غور تو کرو اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ مہیا کیا ہے اور پورا نظام کس طرح تخلیق فرمایا ہے. نیند کو بنایا تمہارے لیے تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ. وجعلنا اللیل لباسا, رات کو بنایا ہے ایک پوشاک کی مانند, اس کا اپنا ایک رول ہے. اور مسلسل رات رہے تو بھی غلط ہے, مسلسل دن رہے تو بھی تمہارا گزارا نہیں. وہیں پر یہ بھی فرمایا, قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء, اور اگر اللہ تعالیٰ اس رات ہی کو مسلسل کر دے تو کون ہے تمہارا معبود جو پھر دن کی روشنی کو تمہارے لیے مہیا کر سکے قیامت تک؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوچتے نہیں ہو. وجعلنا النہار معاشا, اور دن کو بنایا ہے اس نے ذریعہ معاش, کمانے کا وقت. رات آرام کے لیے ہے, دن عمل کے لیے ہے, اصولی طور پر نیچرل تقسیم ہے. اور معاش کے اندر انسان کے روزگار کا بھاگ دوڑ بھی ہے, کمانا معیشت ہے, اور وہ اگلی زندگی کے لیے سامان کرنا, نیکی اور خیر کے کام کرنا, دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, یہ سب بھی اس کے لیے. یہ دن کا وقت ہے جو اصل میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے, کسی وقت تھوڑے عرصے کے لیے کوئی تقاضا کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن نارمل حالات میں دن جو ہے وہ وقت معاش ہے, بھاگ دوڑ کا, ایکٹیویٹی کا, اور رات ہے آرام کے لیے. جو لوگ مسلسل راتوں کو جاگتے رہتے ہیں کسی ڈیوٹی کی وجہ سے, بہت سے سائیکولوجیکل پرابلم ان کے ساتھ آ جاتے ہیں, بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. پر اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے, اس کے خلاف چلیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے چن دیے تمہارے اوپر سات مضبوط, یعنی سات آسمان. اور یہ آسمانوں کا نظام کیا ہے؟ بس سات آسمان کا ذکر اللہ کرتا ہے, لیکن یہ کہ ایک تصور انسان کا اس وقت تھا, آسمان بلندی کو تو مانتے تھے اور اس کے اندر ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, اور ایک آج کا انسان ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر کہا گیا یہ سورج چاند ستارے, یہ جو ہے ستارے اور سورج, یہ سب سے نچلے آسمان کا حصہ ہے. گویا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب سے نچلا آسمان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو لائٹ ایئرز, کتنے سینکڑوں ہزاروں لائٹ ایئرز دور بھی جو ستارے ہیں, وہ بھی اس پہلے سب سے زیریں آسمان کا ہی حصہ ہے. اللہ عالم. ایک طرف انتہائی نازک نظام ہے, لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا, کشش سقط پر چل رہا ہے, کیا بیلنس کیا ہے, بہت حساس نظام, لیکن اتنا ہی مضبوط بھی ہے, محکم بھی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ستارے ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں, ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اور کتنے ستارے ہیں وہ انسان گن نہیں سکتا. تو آج کے انسان کے لیے تو اس کائنات میں اللہ کی عظمت کے نشانات بہت زیادہ موجود ہیں, لیکن بس وہی, یہ ایک ڈیلیبریٹلی طے کر لیا گیا ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, ادھر دیکھو ہی نہیں, بس یہ دنیا ہے اس میں مزے اڑاؤ, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, بھول جاؤ آگے کیا ہے. اور آج ساری دنیا اسی بات پر اسی بات پر ایمان رکھتی ہے کہ ہاں دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے، یہی اصول، الا ما شاء اللہ، سوائے جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہو. تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ہے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور ہم نچڑنے والی بدلیوں سے اتارتے ہیں پانی کو. یہ نظام پورا جو ہے بارش کا، یہ کس کا وضع کردہ ہے، کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. ساری زراعت کا معاملہ جو ہے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور سبزہ بھی. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور وہ باغات جو بڑے گھنے باغات ہیں. یہ پانی ہی ہے اصل میں کہ جو جس کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، اور پانی کا نظام ہے بارشوں کا. ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک وہ فیصلے کا دن جو ہے اس کے لیے بھی ایک وقت معین ہے اللہ کے نزدیک، جس اللہ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے اور تمہاری سہولت کے لیے سب کچھ بنایا ہے، یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے. وہ وقت آ کر رہے گا، اس کے لیے ایک وقت اللہ نے معین کر رکھا ہے، میقات. یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. فتأتون افواجا، تو تم چلے آؤ گے غول در غول، گروہ در گروہ. یہ نفخ سور جو ہے یہ دوسرا نفخ ہے، پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو زمین پر جو بھی انسان ہے، جو بھی حیات ہے، وہ سب کی سب ختم ٹوٹل. اور یہ نظام شمسی بھی درہم برہم ہو جائے گا، اور کہاں تک یہ درہم برہم ہوگی، کائنات کچھ اور ہی نقشہ ہوگا. بہرحال وہ وقت آنا ہے، لیکن اس کے بعد کتنا عرصہ ہے نہیں معلوم. پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، اور پھر زمین سے نکل کھڑے ہوں گے، ٹڈی دل کی طرح نکل رہے ہوں گے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آئے ہماری شامت کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، تو سوئے ہوئے تھے. ھذا ما وعد الرحمن، اوہو یہ تو وہ دن آ گیا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور تم چلے آؤ گے فوج در فوج. اب تمہارا اپنا آپشن ختم ہے، اب اللہ کے حضور حاضری ہے، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، کوئی کھسک نہیں سکتا، کسی کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں سے غائب ہو جائے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان کو اور اس میں دروازے ہوں گے. یعنی جیسے اس وقت آسمان نظر آ رہا ہے، اس طرح کا نہیں ہوگا، اس وقت کوئی اور ہی شکل میں ہمارے سامنے ہوگا. اور جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں ان کی حقیقت اس وقت کھلے گی کہ جو قرآن نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، تو اس کی کیا شکل ہے وہ وہاں پر سامنے آ جائے گی. ابھی اس وقت ہم اس کا صحیح صحیح تعین نہیں کر سکتے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اب یہ قیامت اولا اس کے حوالے سے ہے. پہاڑ جو ہیں وہ چلنے لگیں گے جیسے کہ سراب ہے، جیسے کہ ریت ہے. یہ مضبوط جمے ہوئے پہاڑ ریت کے بھربھرے تیلوں کی مانند اب وہ چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے. بعض لوگوں پر یہ الفاظ بھی ہیں، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ ہے گھات میں، وہ منتظر ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا پیٹ بھرے، کب وہ وقت آئے، اور وہ وقت آئے گا. للطاغین مآبا، اور جو طاغی ہیں، سرکش ہیں، اللہ کو رب نہ ماننے والے، اللہ کی وحی کو نہ ماننے والے، اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والے، یہ ان کا وہ ٹھکانہ بنیں گے اس آگ کا، اس جہنم کا، وہ جہنم جو انتظار میں. لابثین فیہا عقابا، پھر رہیں گے اس میں قرن ہا قرن، صدیوں در صدیوں، یعنی اور بہت سے اور مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ابدی ہوگا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ نَبَدَا وَلَا نَارٌ نَبَدَا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو جنت ہے تو وہ بھی تابد ہے، اور یا پھر دوسرا انجام جو ہوگا وہ جہنم ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے اور وہ بھی ابدی. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اور وہ نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک کا مزہ، اور نہ ہی پینے کے لیے ہوگا ان کو کچھ بھی ملے گا. ہاں پینے کے لیے کوئی ایک شہد ملے گی ضرور، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور بہتی ہوئی پیپ، اور وہ اس کو بھی پینے پر مجبور ہوں گے، پیاس کا وہ عالم ہوگا. دنیا میں تو بہت نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائے ہو، اب تمہارا یہ انجام ہے. جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، جو کچھ کر کے آئے ہو یہ اس کا لازمی منطقی نتیجہ ہے جو بھگت رہے ہو. اللہ ظالم نہیں ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ حساب کا دن بھی آنے والا ہے، پوچھ گچھ بھی ہوگی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ آج ڈیلیبریٹلی اس بات کو انسان جو ہے وہ مانتا ہے اور اسی پر زندگی گزار رہا ہے کہ آخرت کوئی نہیں ہے، یہی ہے دنیا بس. کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں کامیاب ہے، مزے جو لوٹنے ہیں جس نے دنیا میں لوٹ لیا اس نے لوٹ لیے، باقی تو سب ان کی زندگیاں ناکام گئیں، بے مقصد رہیں، اگر دنیا سے فائدہ نہ اٹھایا. تو سب کا دین ایمان یہی ہے، یہی بلیف. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں جو متوقع نہیں تھے کہ حساب کا دن آنے والا ہے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، خوب ڈھٹائی کے ساتھ جھٹلاتے تھے. یہ پورا قرآن ہر صفحے پر تو آخرت کی خبر ہے، اور ہم پھر بھی دنیا کو اپنا مقصود بنا لیں تو ہم نے تو انکار کر دیا قرآن کی اس ہدایت کا. یہ سب جو ہے صرف فسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہے اور مانتے ہو تو پھر تو زمین آسمان کا فرق پڑنا چاہیے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر شے ہم نے گن گن کر رکھی ہوئی ہے کتاب میں، کتاب کے طور پر ہر عمل محفوظ ہے، ہر عمل بھی محفوظ ہے اور زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ سارا تمہارے سامنے لے آیا جائے گا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. فذوقوا، بس چکھو اب اس کا مزہ. فلن نزیدکم الا عذابا، بھول جاؤ کہ اب یہ عذاب میں کمی ہوگی. ہاں ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے اس میں مگر عذاب ہی کی سختی کو. اللہ کی طرف سے عذاب میں اضافہ تو ہوگا، کمی کا کوئی امکان نہیں. آج سن لو کان کھول کر، اس وقت پچھتاؤ گے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع، اور موضوع وہی آخرت، ایمان بالآخرت. اللہ تعالی ہمیں واقعی وہ ایمان نصیب فرمائے کہ جو ہمارے عمل کو صحیح راہ پر، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کر دے. آمین یا رب العالمین. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، بلکہ ایک ہی چھوٹا سا موضوع ہے. اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک پاکستان میں تعلیمی نصاب جو ہے اس کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کیا پلان بن رہے ہیں. ہمیں تو اپنے تعلیمی نظام کی کوئی خاص فکر نہیں ہے کہ کیسا چل رہا ہے، ہمارے دشمنوں کو بڑی فکر ہے. چنانچہ وہیں سے انسٹرکشنز بھی آتی ہیں، اور یہ یو ایس کمیشن ہے، انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم، یو ایس سی آئی آر ایف، اس کی رپورٹ ہے اور اس نے پاکستان کو کچھ مشورے دیے ہیں اور بتایا ہے کہ اس نہج سے اپنے آئندہ تعلیمی نظام کو تم نے استوار کرنا ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اس میں جیسے آپ کہیں گے ہم اسی طرح کریں گے، 100% آپ کے مشوروں پر عمل کریں گے۔ قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، اس لیے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم پاکستان ترقی تبھی کر سکے گا جب ان کے مشوروں کے مطابق اپنا نظام تعلیم ہم وضع کریں۔ اب اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسلام کے اصولوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اوپر سے سفارش کی جا رہی ہیں اور نیچے والے کہہ رہے ہیں آمنا و صدقنا، بالکل ایسا ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے اور آگے کریں گے۔ امینڈمنٹس ان ٹیکسٹ بک بائی نیشنل بک فاؤنڈیشن، یہ عنوان ہے، اس کے تحت یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ اس میں جو چیزیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہیں، پرووائڈ آل ریلیجیس مائنورٹیز ٹوٹل فریڈم آف ریلیجن، ٹوٹل فریڈم آف ریلیجن جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیا جائے تمام مائنورٹیز کو۔ دیکھیے مائنورٹیز کا مسئلہ بھی اسلام نے ڈسکس کیا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ وہی معاملہ کیا گیا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ریاست کے ذمے ہے، نو ڈاؤٹ۔ اسی طریقے سے ان کے جو مذہبی مقامات ہیں، عبادت گاہیں، ان کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کے ذمے ہے، لیکن اسلام آئیڈیولوجیکل دین ہے اور اسلامی ریاست میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر تبلیغ کر سکیں۔ انہیں اسلامی اصولوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہاں اپنے مذہب میں جا کر، اپنے مسجد میں، اپنے یعنی عبادت گاہ میں جا کر وہاں پر وہ اپنی دین کی بات بھی کریں، جو بھی ان کا مذہب ہے اس کے مطابق، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر کریں، لیکن اوپنلی وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ انہیں اللہ کے دین کو برتر ماننا ہوگا تب رہیں گے، چھوٹے ہو کر رہیں گے۔ یعطوا الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر کہا ہے۔ لیکن یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹوٹل فریڈم آف ریلیجن، یہ ہمیں اصول دے دیا گیا ہے۔ There should be no content on celebrating one religion's festivals and not celebrating another religion's festivals. یعنی کسی ایک مذہب کے تہوار منانے اور دوسرے مذہب کا تہوار نہ منانے کی کوئی ترغیب نہیں ہونی چاہیے، سب کو آزادی ہو، ایک دوسرے کے مذہب کے تہواروں کے اندر شریک ہو، اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، آپ نے دیکھ لیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہندوؤں کے اس تہوار کے اندر شریک ہوئے، ہمارے نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے قائد، انہوں نے بھی حسرت کا اظہار کیا، بلکہ اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا دل کیا کرتا ہے کہ ہولی کے اوپر کوئی میرے اوپر بھی رنگ پھینکے اور میں بھی وہاں پر شریک ہوں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو عیسائیوں کا جو ہے کرسمس ڈے ان کے ساتھ مل کر مناتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کو آزادی ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے بھی تو اس کو ختم کر دیا جائے اور یہ کلچر عام ہو جائے، ایک دوسرے کے فیسٹیولز کے اندر شریک ہوں۔ اس لیے کہ آخری بات جو آ رہی ہے نا وہ ہے بہت اہم ہے، کہ کسی بھی اعتبار سے اسلام کی برتری کو دوسروں کے اوپر ثابت نہ کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اب صرف اور صرف اسلام۔
کہہ رہے ہیں نہیں صاحب کو بھول جاؤ مٹا دو، سب کو برابر ٹریٹ کرو اور سب کے ایک کوئی یہ نہ کہے کہ ہم برتر ہیں ہم اصل ہیں، نہیں، یہ اپنے اس مسلمان ہونے سے اصل میں استعفیٰ دینا ہے، سیدھی سی بات یہ. لیکن ہماری تعلیمی پالیسی انہی بنیادوں پر چل رہی ہے. انہوں نے بتایا ہے ہمارے سفیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ صاف صاف باتیں کی ہیں، امبیسیڈر ٹو یو ایس اے جلیل عباس جیلانی صاحب، کہ 2013 میں ہم ایسی امینڈمنٹس کافی ساری کر چکے ہیں، 153 ہم نے امینڈمنٹس نصاب میں کر لی تھی آپ کی انہی خواہشات کے مطابق، اب بھی اگر کوئی رہ گئی ہیں تو آگے ہم اور کریں گے، ٹوٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی چلائیں گے. یہ ہے شکست خوردہ مینٹیلٹی اور اسلام سے استعفی دینے کے مترادف ہے، ویری سمپل. تو چنانچہ کہتے ہیں کیا کریں، انکلوڈ مٹیریل ٹو ٹیچ آل ریلیجنز، تمام مذاہب کی تعلیم دی جائے، صرف دینیات اسلام کی نہیں، اس کے ساتھ باقی کو بھی شامل کرو. ڈونٹ ایمفسائز ان ٹیکسٹ بکس دیٹ اسلام از دی اونلی کریکٹ فیتھ. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آخری نبی اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پانچ جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف ان کی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے. اور ہم کہیں نہیں اسلام اور کرسچینٹی اور جوڈائزم اور ہندوازم اور جینزم یہ سب بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اوپر نہیں ہے، کوئی نیچے نہیں ہے. یہ ہے اس وقت کا رخ ہماری قوم کا اوور آل. کویا نظریہ پاکستان کی بھی ڈھٹائی کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں ہم، کوئی نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اگر آپ اسلام سے استعفی دے دیں تو پھر اس کا تو جواز نہیں رہتا. پھر یہ واحد ملک ہے دنیا میں، واحد ملک جو ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنا، لہذا ہم بڑے مجرم ہیں اگر یہاں پر اسلام نہیں آتا. دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہم بڑے مجرم ہیں. اور 1947 سے پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، اسلام کے نام پر ہم نے جب نعرہ لگایا اللہ نے تائید کی، غیبی تائید ملی، ملک بن گیا. اب ہم اسلام سے ہی جو ہے وہ استعفی دے رہے ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے، اور ہمارے جو بھی قائدین ہیں، رہنما ہیں، سیاسی ہوں، دینی ہوں، مذہبی ہوں، سب کو توفیق دے کہ اس ملک کی جو اصل منزل ہے، اور بحیثیت مسلمان جو ہم سب کی سب سے بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سب مل کر ایفرٹ کریں، اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.